يا السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل سيدنا الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام عالم، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رشک کو، ہر طرح کی بھلائی کو، ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے گا، اور آپ کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان کل تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب ایک قانون ہے، اور قانون جب تین منزلوں سے گزرتا ہے تو انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے. پہلی منزل قانون بنانا ہے جو اسلام میں اللہ کے ذمے ہے، دوسری منزل قانون کا اللہ سے لے کے ہم تک پہنچانا ہے جو اسلام میں رسول کے ذمے ہے، اور تیسری منزل قانون کی تشریح، وضاحت، انٹرپریشن اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. یہ کام اماموں کے ذمے ہے، اور اسی لیے اس آیت میں ان کی طہارت اور پاکیزگی، معصومیت اور برائیوں سے دور ہونا ذکر کیا گیا، تاکہ جب وہ اسلامی قانون کی وضاحت کریں اور اسلامی قانون کا انٹرپریشن کریں تو ان کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ اور شک نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا تو ہمارے اعمال میں یقین نہیں رہ جائے گا، اور جب یقین نہیں رہ جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا. عالم اسلام میں دو مرحلوں تک تو ہمارا ساتھ دیا، یعنی سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قانون بنانا اللہ کا حق ہے، اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف، کوئی کنٹروورسی، کوئی دو رائے نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ ہاں بے شک قانون اللہ بنائے گا، اور یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ سے لے کے ہم تک قانون پہنچانے والے رسول ہیں. اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اور ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ قانون پہنچانا رسول کا کام ہے، اور آپ کے علاوہ دوسرا کام نہیں. لیکن جو تیسرا اسٹیج ہے قانون کا انٹرپریٹیشن، اس کے اندر جھگڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حق صرف اور صرف 12 اماموں کو ملا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی اسی مدرسے میں پڑھایا ہے جس مدرسے میں رسول پڑھے ہیں، اور ان کو اتنی تعلیم دی گئی ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ کے اس کے معنی بتا سکیں اور اللہ کی مرضی کو ایکسپلین کر سکیں. بقیہ مسلمان کچھ سیاسی وجوہ کی بنا پر اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے پیچھے جو صحابہ کا حلقہ چھوڑا ان میں سے جس سے چاہو پوچھ لو، وہ تم کو اسلامی قانون کی تشریح بتا دے گا. ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر یہ لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ رسول کے صحابہ کو نہیں مانتے اور برا سمجھتے ہیں. اور یہ مسئلہ 1400 برس سے آپسی جھگڑے اور آپسی اختلاف کا سبب بنا ہوا ہے. مجھے اس سلسلے میں جو بات بھی عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو اس اینگل سے نہ دیکھیے، اس معاملے کو خالص مذہبی اینگل سے دیکھیے کہ کیا ہے. رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے صحابہ تو سب کہلاتے ہیں، مگر سب برابر سے نہیں بیٹھے. کوئی 23 برس رسول کے ساتھ رہا، کوئی 10 برس رسول کے ساتھ رہا، کوئی 5 برس رسول کے ساتھ رہا، کوئی 1 برس رسول کے ساتھ رہا، اور کوئی اس سے بھی کم رہا. صحابی سب ہیں. اسلام میں صحابیت اس کو ملتی ہے جس نے حالت اسلام میں ایک مرتبہ رسول کی زیارت کی ہو، اور بعض لوگوں نے اس میں ایک کنڈیشن اور بڑھائی ہے کہ اور ایک نماز بھی رسول کے ساتھ پڑھی ہو. چلیے ہم یہ بھی مانے لیتے ہیں، تو اگر کسی نے رسول اللہ کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے اور رسول کی زندگی میں ایک دفعہ زیارت کی ہے تو وہ آدمی صحابی ہے. توجہ سنیے گا. اب ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدمی 12 بجے دن کو مسجد میں آیا، ان نیان کے رسول کے ہاتھ چومے، بیٹھ گیا، 12:30 بجے آزان ہوئی، اس نے ظہر کی نماز پڑھی حضور کے ساتھ، 12:45 تک نماز ختم ہوئی، دعائیں وائیں پڑھیں، اس نے تسبیحاں پڑھیں، 1 بجے اس نے پھر رسول کے ہاتھ چومے، مسجد سے باہر نکلا، اپنے اونٹ پر بیٹھ کے اپنے وطن واپس چلا گیا. پھر اس کو زندگی میں کبھی رسول کے پاس آنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ حضور کی رحلت ہو گئی. اس نے رسول کو دیکھا بھی، رسول سے بات بھی کی، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھی. یہ آدمی صحابی ہے، مگر جو مدرسہ 23 برس کھلا رہا اس کو اس نے صرف 1 گھنٹے اٹینڈ کیا. غور کیجیے، جو مدرسہ 23 برس کھلا رہا اس کو اس نے صرف ایک گھنٹے اٹینڈ کیا. تو جو 23 برس کھلے رہنے والے مدرسے کو صرف ایک گھنٹے اٹینڈ کرے, ہم اس کو پوری ڈگری کیسے دے دیں؟ آپ انصاف سے بتائیے. اب اسلام کے متعلق یہ کیا بتا سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کل ایک گھنٹہ رسول کے ساتھ گزارا ہو؟ بات واضح ہوئی عزیزان گرامی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کے خلاف نہیں ہیں, ہم صحابہ سے دین معلوم کرنے کے خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ ہم الزام یہ نہیں لگاتے کہ کوئی آدمی غلط بات مخالفت میں بتائے گا یا دین کے خلاف ہے اس لیے بتائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. آپ ٹھنڈے دل سے ہماری بات سنیے کہ ہے کیا. ایک آدمی سن 2 ہجری میں رسول اللہ کے پاس آیا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فلا چیز حلال ہے کہ حرام ہے؟ رسول اللہ نے کہا حرام ہے. خود پوچھا اس نے اور خود اس کو رسول اللہ نے بتایا کہ حرام ہے. وہ چلا گیا اپنی بستی میں اور اس نے جا کے بستی والوں سے کہا کہ میں گیا تھا, میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا, انہوں نے فرمایا کہ حرام ہے. اچھا صحیح کہا بالکل, کوئی اس کے اندر اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, صحیح کہا اس نے. یہ کب کی بات ہے؟ سن 2 ہجری کی. فرض کیجیے سن 8 ہجری میں وہ چیز حلال ہو گئی, وہ حکم منسوخ ہو گیا, نیا حکم آ گیا. اب ایک آدمی آیا سن 8 ہجری میں, اس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ حضور فلا چیز حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ نے کہا حلال ہے. وہ اپنی بستی میں گیا, انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ سے پوچھا, انہوں نے کہا حلال ہے. یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے, اس پر بھی آپ کوئی الزام نہیں لگا سکتے. اس بستی والے اس چیز کو اس آدمی کے کہنے کے بموجب حرام مان رہے ہیں, اس بستی والے اس آدمی کے کہنے کے بموجب اس چیز کو حلال مان رہے ہیں. اب اتفاق سے ایک تیسری بستی میں ایک آدمی اس بستی کا بھی تھا, ایک آدمی اس بستی کا بھی تھا, جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے, یہ حلال ہے حرام ہے؟ انہوں نے کہا تم غلط کہتے ہو, یہ حلال ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا حرام ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا حلال ہے. دیکھیے ہے کہ نہیں. تو یہ سچویشن خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ ایک ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے, ایک مرکز ہونا چاہیے جو بتائے کہ ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. عالم اسلام میں اس کا کوئی علم نہیں, کوئی علم جس کا عالم اسلام میں نہیں ہے. اب آئیے دوسری مثال سنیے. ایک آدمی ڈائبٹک تھا, شوگر پیشنٹ تھا, انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں شربت پیوں؟ رسول اللہ جانتے ہیں کہ ڈائبٹک ہے, اس کے لیے خاص حکم دیا کہ تم شربت نہ پیو. ایک سیدھا آدمی ادھر بیٹھا تھا, وہ حکم خاص کو حکم عام سمجھا. اور اس نے اپنی بستی میں جائے کہا کہ آپ کوئی شربت نہ پیئے, اس لیے کہ رسول اللہ نے میرے سامنے شربت پینے سے روکا ہے. وہ بیچارہ نہ سمجھ, یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ حکم خاص ہے, حکم عام نہیں ہے, اس ایک آدمی کے لیے ہے, ساری امت کے لیے نہیں ہے. ہونا چاہیے کوئی مرکز جو بتائے کہ عام کیا ہے, خاص کیا ہے, کسی خاص آدمی کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے, اور جو عام انسانوں کے لیے حکم ہے وہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی, اسلام میں مرکز کے نہ ہونے نے مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کیے, اور لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد سے اہل بیت سے مسائل نہیں پوچھے, اور حکومت نے ہمیشہ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جو اہل بیت سے مسئلے پوچھنے جاتے تھے. اس لیے کہ اگر لوگ ان سے مسئلے پوچھنے لگیں گے تو عوام میں ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور جب عوام ان کے قریب آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی ذات کو بچانے کے واسطے سارے عالم اسلام کو, جو رسول اللہ کے بعد جتنے صحابہ تھے, سب کو اجتہاد کا درجہ دے دیا گیا کہ یہ سب مجتہد ہیں, تم آج جس سے بھی چاہے پوچھ لو. ہمارے پاس شیعوں میں جب تک امام معصوم موجود رہا نظروں کے سامنے, اس وقت تک ہم نے کسی اور سے مسئلہ نہیں پوچھا. تو اب چند وجہ ہیں, چند ریزن ہیں ہمارے پاس, اور آپ ان ریزن پر غور کیجئے کہ وہ معقول ہیں کہ نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کی علمیت کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جس نے ایک گھنٹہ رسول کی محفل اٹینڈ کی وہ صحابی تو ہے, مگر ایک گھنٹے میں آدمی عالم کیسے ہو جائے گا؟ عالم نہیں ہو سکتا. تو ہم پہلی بات تو یہ کہ ان کی علمیت کی طرف سے مطمئن نہیں ہے, نمبر ون پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے معاملات پر ہمیں اعتراض ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنا ویو اور اپنی بات اگر کھل کے کہہ دے اور پلانٹنگ نہ کرے, تو اگر سمجھدار آدمی ہے تو برا نہیں مانے گا. برا مانتا ہے آدمی جب اس پر ٹانٹنگ ہو. اگر میں آپ سے صاف کہوں تو مجھے آپ کی شکایت ہے, لیکن کل آپ نے یہ بات جو کہی تھی اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. اب بھی اگر آپ بگڑ جائیں تو یہ آپ کی جاتی ہے. ہمیں صحابہ کے بعض طریقوں سے تکلیف پہنچی ہے. اب آپ کہیے وہ طریقے کیا ہیں؟ سنیے, صحابہ منبروں پر بیٹھ بیٹھ کے مولا علی کو برا کہتے رہے, مولا علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, کوئی ان کو امام مانے یا نہ مانے, کوئی ان کو معصوم مانے یا نہ مانے, کوئی ان کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مخصوص بندہ نہ مانے یا نہ مانے, اس کے بعد بھی وہ معمولی آدمی نہیں ہے. اگر آپ ان کو امام نہیں مانتے, معصوم نہیں مانتے, مولا کائنات نہیں مانتے, تو اس کے بعد بھی آپ علی کو آرڈینری آدمیوں کی فہرست میں نہیں کھڑا کریں گے. تب بھی وہ اسلام میں وی وی آئی پی رہیں گے. اس لیے جو ان کی چار فضیلتیں ایسی ہیں جس کو سب مانتے ہیں, وہ رسول کے فیملی ممبر تھے, ان کے کزن تھے. تو اگر رسول کا صحابی ہونا قابل فخر ہے تو رسول کا رشتہ دار ہونا کیوں قابل فخر نہیں ہے؟ تو ایک بات تو یہ کہ وہ رسول کے کزن تھے, دوسری بات یہ کہ وہ رسول کے داماد تھے, ان کو رسول اللہ کی صاحبزادی بھی آئی تھی. تیسری بات یہ کہ وہ رسول کے صحابی تھے, 23 برس رسول کے ساتھ رہے تھے. چوتھی بات یہ کہ وہ رسول کے خلیفہ تھے. خلیفہ تو تھے, چوتھے صحیح تھے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ وہ چچزاد بھائی تھے, داماد تھے, یہ دو رشتے ان کے فیملی سے ہیں رسول کی, صحابی تھے, خلیفہ تھے. تو ایسا آدمی جس کے اندر یہ چار صفتیں ہوں اس کو ممبر پر بیٹھ کے برا کہا جا رہا ہے اور صحابہ برا کہہ رہے ہیں اور صحابہ برا سن رہے ہیں. سوال یہ سیل جو ہو رہا ہے یہ جائز ہو رہا ہے کہ ناجائز ہو رہا ہے؟ اگر جائز ہو رہا ہے تو ہم پر الزام کیوں ہے کہ یہ ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے؟ جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ جو جس سے خوش ہے اس کو مانتا ہے, جس سے نہیں خوش اس کو نہیں. اور اگر یہ فعل ناجائز ہو رہا ہے تو صحابہ اس فعل میں انوالو ہیں, تو جو صحابہ ناجائز کاموں میں انوالو ہوں وہ ہماری رہبری کیا کریں گے؟ اور تو ایک تو اس معاملے میں ہمیں بڑا ڈاؤٹ ہے کہ اس میں سب نہ صحیح تو بہت سے لوگ انوالو تھے جنہوں نے مولا علی کو برا کہا اور مولا علی کو برا سنا. یہ لوگ جو مولا علی کو برا کہتے تھے یہ جب جمعے کی نماز پڑھاتے تھے تو خطبے میں کہتے تھے, جب عید اور بقرعید کے دن خطبہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے, یا جب بھی کسی موقع پر خطبہ دینے کا ٹائم آتا تھا تو اس میں یہ علی کو برا ضرور کہتے تھے. یہ کب کہتے تھے؟ 40 ہجری سے اور 110 ہجری تک. نوٹ کیجئے نماز میں, 40 ہجری سے 110 ہجری تک, یعنی 70 برس, 70 ایئرس. شروع میں اس میں صحابہ تھے, پھر یہ کام تابعین نے کیا, پھر یہ کام تبع تابعین نے کیا. جو آدمی جمعے کی نماز پڑھاتا ہے وہ مسلم سوسائٹی کا ایک امپارٹنٹ آدمی ہوتا ہے. آپ پوری دنیا میں آج گھوم کے دیکھ لیجئے یا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو آدمی امام جمعہ ہوتا ہے وہ مسلم سوسائٹی کا ایک امپارٹنٹ آدمی ہوتا ہے. جو آٹھویں دن یعنی جمعے کے دن تو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے اور بقیہ جو چھ دن ہوتے ہیں ہفتے میں اس میں وہ کتابیں لکھتا ہے, مدرسے میں سبق دیتا ہے, وہ تاریخ تفسیر حدیث فقہ اصول اس طرح کے اسلامی علوم کے اوپر کام کرتا ہے, وہ مذہبی لائن میں رہتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ چھ دن سبزی بیچتا اور ساتھ میں دینان کی نماز پڑھا دیتا ہوں, یہ کام نہیں کرتا ہے. جو آدمی ساتھ میں دینان کی نماز پڑھاتا ہے وہ چھ دن کسی مدرسے میں درس دیتا ہے, چھ دن کسی لائبریری میں بیٹھتا ہے, چھ دن کوئی اور ہی طرح کا کام کرتا ہے اور ساتھ میں دن نماز پڑھاتا ہے. تو یہ پیش نماز جو جمعے علی کو برا کہا کرتے تھے, یہ چھ دن یا مدرسے سنبھالتے ہوں گے یا کتابیں لکھتے ہوں گے یا لائبریریاں دیکھتے ہوں گے. تو اب شروع سے اسلام میں جو کچھ آیا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں آیا جن پر دشمنی حیدر کرار کے دھبے لگے ہیں. تو دھبے دار کیریکٹر سے اگر ہم اسلام لیں تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں دھبے دار اسلام نہ ملے, اس لیے ہم نے طے کیا کہ سوائے امام معصوم کے کسی اور سے اسلام لے رہے ہیں گے نہیں. محمد تو ایک مسئلہ تو حضرت علی کا ہے, اور آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اس طبقے کے لیے جو علی کو برا کہتا تھا کوئی جگہ ہی نہیں ملتی, کیا ان کو کہاں سٹ کریں. اس لیے کہ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں چاہے سب کانٹیننٹ ہو, چاہے عرب ورلڈ ہو, چاہے افریقہ ہو, چاہے یوروپ ہو, امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو, اس میں ٹوٹل تین طرح کے مسلمان ہیں. جو مین لائنیں ہیں وہ تین ہیں, اب مین لائنوں سے برانچ لائنیں نکلتی ہیں بہت سی وہ الگ ہیں. مین لائنیں تین ہیں, یا وہ مسلمان ہیں جو خلافت کی لائن کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد جن کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا ان کو ہم نے مان لیا. اب ان کے اندر برانچز بہت سی ہیں مگر مین لائن وہی ہے خلیفہ ماننا. یا وہ مسلمان ہیں جو امامت کی لائن فالو کرتے ہیں, ان میں بھی بہت سی برانچز نکلتی ہیں. مگر مین لائن امامت کی لائن ہے جس کو فالو کرتے ہیں. یا وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے امامت و خلافت کے, ہم تو اللہ والے لوگ ہیں اور ہمارا پیغام محبت ہے اور ہم تو صوفیوں کے مرید ہیں, ہم تو خواجہ اجمیری کو مانتے ہیں, ہم تو بڑے پیر کو مانتے ہیں, ہم تو خواجہ بندہ نواز کے سور راز کو مانتے ہیں. یہ مسلمان صوفی مسلمان کہلاتے ہیں, خانقاہی مسلمان کہلاتے ہیں, اور ان کی عقیدت کے مرکز وہ بزرگان دین ہیں جو صوفی حضرات کہلاتے ہیں. اور کیا جو مختلف جگہوں پر دنیا میں ہیں لوگ ان کے ماننے والے اور ان کے فالوورس, ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں, قادری سلسلہ ہمارا ہے, کوئی کہتا ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتے ہیں, چشتی سلسلہ ہمارا ہے, ہم سو آن اسی طرح سے اور بہت سے ہیں. خیر سہروردی سلسلہ ہے, نقشبندی سلسلہ ہے, مختلف سلسلے ہیں. کیا تو ایک لائن یہ ہے, یہ تین ریکگنائز لائنیں اسلام میں ہیں, اس کے علاوہ کوئی چوتھی لائن نہیں ہے. یا مسلمان اماموں والا ہوگا, یا مسلمان خلفاء والا ہوگا, یا مسلمان صوفیاء والا ہوگا. اتفاق سے تینوں میں مولا علی ہیں. اتفاق سے تینوں میں مولا علی ہیں. جو خلافت والی لائن ہے وہ کہتے ہیں خلیفہ تو بہت ہوئے مگر جو صحیح خلیفہ تھے وہ چار ہوئے, خلفائے راشدین. باقی جو خلفاء تھے وہ دنیا دار خلیفہ تھے, مگر چار خلیفہ جو ہوئے وہ اللہ والے خلیفہ تھے. تو ان چار خلیفہ کو مذہبی حیثیت سے مانتے ہیں, باقی خلفاء کو اس طرح نہیں مانتے. ان چار میں چوتھے حضرت علی ہیں, یعنی خلافت راشدہ جو ختم ہوتی ہے وہ مولا علی کا آ کے ختم ہوتی ہے. امامیہ والے جو ہیں تو کہتے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں. تو اماموں میں پہلے امام حضرت علی ہیں. صوفیہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں کو مانتے ہیں. تو سارے پیروں کے پیر اور سارے ولیوں کے ولی جہاں سے سلسلہ تصوف چلتا ہے وہ کہتے ہیں وہ حضرت علی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کے پیر بھی علی ہیں اور خواجہ بندہ نواز کے سود انداز کے پیر بھی علی ہیں اور ابراہیم ادھم کے پیر بھی علی ہیں اور بڑے پیر کے پیر بھی علی ہیں. تو جتنے پیر ہیں سب پیروں کے پیر اور جتنے ولی ہیں سب ولیوں کے ولی علی ہیں. پھر وہیں سے سلسلہ آیا, وہیں سے آیا. تو صوفیاء کے یہاں اور شیعوں کے یہاں پہلے علی ہیں, خلافت والوں کے یہاں آخری علی ہیں. یہی تین مین لائنیں ہیں یہ تینوں لائنیں علی کو بلیو کرتی ہیں. خلافت والے کہتے ہیں کہ اوروں کو کچھ کہیے, خلفائے راشدین کو نہ کہیے, ہماری دلازاری ہوگی. خلفائے راشدین میں مولا علی بھی ہے. تو اگر کوئی علی کو کہے تو خلافت والے بگڑیں گے, اس لیے کہ علی خلیفہ راشد ہیں. اور اگر علی کو کوئی کچھ کہے تو امامت والے بگڑیں گے, اس لیے کہ علی امام اول ہیں. اور علی کو اگر کوئی کچھ کہے تو صوفی بگڑیں گے, اس لیے کہ علی سارے پیروں کے پیر اور سارے ولیوں کے ولی ہیں. تو اب جو ممبروں پر علی کو برا کہہ رہے ہیں وہ نہ شیعہ ہیں, نہ سنی ہیں, نہ صوفی ہیں. سلام کرتے ہیں محمد. کہ پہلے ان کا مذہب تو طے ہو کہ یہ ہیں کس کیٹیگری میں. یہ آدمی کون ہے؟ علی تو ہر جگہ ہے. اور دیکھیں یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولا علی کا ذکر نہ کیجیے, بڑا کنٹروورشل ہے مسئلہ. علی کا تو مسئلہ ایسا جو کانٹروورشل نہیں ہے, ورنہ سب کانٹروورشل ہے. اس لیے کہ علی تو ایسے ہیں کہ جس کو سب مانتے ہیں. علی کی جتنی چاہے تعریف کیجیے, کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا. خلافت والا یہ سوچے گا اس کے خلیفہ کی تعریف ہو رہی ہے, امامت والا یہ سوچے گا اس کے امام کی تعریف ہو رہی ہے, صوفی سوچے گا اس کے ولی کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہر سلسلے میں مولا علی ہے. تو اب جو لوگ مولا علی کو برا کہتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ نہ ان کی جگہ خلافت والوں کے پاس ہے, نہ ان کی جگہ امامت والوں کے پاس ہے, نہ ان کی جگہ صوفیوں کے پاس ہے. تو معلوم ہوا کچھ لوگ شاید یہ وہی تھے جو اسلام کی نقابیں ڈال ڈال کے اسلام میں گھسائے تھے. مرحب و انتر کے کچھ رشتے دار رہے ہوں گے جو اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آن کے اسلام میں مولا علی کو برا کہتے رہے. تو چونکہ مسلم سماج میں ایسے لوگ شامل تھے جو دشمن حیدر کرار تھے, لہذا ہماری نظر میں وہ سماج بے اعتبار ہو گیا. اب آئیے دوسرا مسئلہ سن لیجیے, اور وہ مسئلہ امام حسن اور امام حسین کا مسئلہ ہے. دیکھیے ہم ہیں 1400 برس بعد کے مسلمان, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہلی صدی ہجری کی پالیٹکس میں پڑھ کے اپنے دین کو گنوائے ہیں, اس سے ہمیں لینا دینا کیا ہے؟ دولت ملی تو کسی کو ملی, اور عیش کیے تو کسی نے کیے, اور بادشاہت پائی تو کسی نے پائی, اور جہنم میں جا کے جوتے کھائے تو ہم کھائیں. اس سے بڑھ کے تو میرا خوف کوئی ہوگا نہیں. اگر جنہوں نے عیش کیے ہیں مال خدا کھا کے, اگر وہ پٹے ہیں تو ٹھیک پٹے. بھائی بادشاہت کی, عیش کیے, محلوں میں رہے, ایک سے ایک عمدہ سے عمدہ کھایا, عمدہ سے عمدہ پہنا. دنیا میں جب تک رہے پاور میں رہے, پاور کے ذریعے ہر چیز خریدی, اب غلط لائن سے چلے, جب مر گئے تو پھٹے. ٹھیک ہے بھائی, تمہیں نے مزے بھی کیا, تمہیں پٹو بھی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے بعد میں ہمیں نہ ایک گھر ملا, نہ ایک باغ ملا, نہ اتنی سی بھی کوئی زمین ملی. ہم نے اپنے پڑھے لکھے, نوکری کی یا بزنس کی یا محنت مزدوری کی, جو بھی کیا, کھیتی کسانی کی, جو بھی کیا, اپنی روٹی روزی کمائی اپنی محنت سے, یا دن بھر دھندے میں تھکے, یا دن بھر مزدوری کی, یا دن بھر کالج میں جا کے لڑکوں کو پڑھایا, یا زمین پر دن بھر کام کیا, تو رات کو آزوقہ ملا تو بچوں کو پالا. تو زندگی تو ہم نے یوں گزاری, اور محض آپ کی مروت میں آخرت میں کھا جائیں جوتے. اس کا فائدہ کیا ہے آپ مجھے بتائیے. زیادہ مال ہم پرکھ کے اٹھائیں گے, جہاں سراسر ڈاؤٹ نہ ہو. ہمیں ایک تو علی کے معاملے میں ان بزرگوں سے شکایت ہے, دوسرے امام حسن امام حسین کے معاملے میں شکایت ہے. امام حسن امام حسین کا خاندان سب کو معلوم, رسول کی بیٹی کے بیٹے, رسول کے نواسے, رسول کی گود میں پلنے والے, رسول کے سینے پر کھیلنے والے, رسول کی پیٹھ پر بیٹھنے والے, رسول کندھے پر بیٹھنے والے. تو اگر رسول کے پہلو میں بیٹھ کے آدمی اتنا عزت دار ہو جائے کہ صحابی کہلائے, تو رسول کے سینے پر کھیل کے, رسول کے کندھے پر بیٹھ کے, رسول کی پیٹھ پر بیٹھ کے کیوں عزت دار نہیں ہوگا؟ اب اگر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہر ایک اپنے بچے کو اپنے کندھے میں بٹھاتا ہے, سینے پر لٹاتا ہے, تو ہر ایک اپنے دوست کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے, یہ کون سی بات ہے؟ ہاں مجھے بتائیے کہ وہ بات ہوئی. اگر عزت ہے تو سب کے لیے ہے, اور اگر نہیں ہے تو کسی کے لیے نہیں ہے. تو پھر امام حسن امام حسین, پھر قرآن نے ان کو ابناء رسول کہایا ہے مباحلہ میں, ابنانا و ابناکم. پھر صاحب رسول نے ان دونوں کے لیے کہا کہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. تو ایسے دو شہزادے جن کی ماں فاطمہ زہرا, جن کے باپ علی مرتضیٰ, جن کے نانا مرسل اعظم, اس پائے کا گھرانہ, اور مسلمانوں نے یہ کیا کہ حسین کے بدلے یزید کو لے لیا, حسن کے بدلے معاویہ کو لے لیا. حسن کا ساتھ چھوڑا, معاویہ کا ساتھ دیا. حسین کا ساتھ چھوڑا, یزید کا ساتھ دیا. آپ مجھے بتائیے ہوا کہ نہیں ہوا تاریخ میں؟ میرے کہنے سے نہ مانیے, پڑھیے تاریخ, دیکھیے ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر ہوا تو کیوں ہوا؟ ایک میری بڑی پرانی مثال ہے, اکثر دیا کرتا ہوں. یاد ہو گیا آپ میرے دوستوں کو. مگر میں اس بات کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں مثال تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے. چنا ہمارا تھا تو اتنے بڑے بڑے ہیرے تھے ڈائمنڈ جو ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے ہم پا رہے تھے اور دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ایسے ڈائمنڈ تو ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں اور کوئی قیمت ہی اس کی نہیں لگا سکتا. تو ایک دن سویرے جو لوگ آئے تو دیکھا کہ ہم ٹیبل پر دو پتھر رکھے بیٹھے ہیں جو سلک بنانے کے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ پتھر کیسے رکھے ہو؟ تو ہم نے کہا بھائی وہ جو دو ڈائمنڈ تھے ہمارے پاس وہ رات کچھ لوگ آئے تھے وہ آن کے لے گئے اور یہ پتھر دے گئے ہیں. اب وہ یہ کہتے گئے کہ پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہے یہ ہمیں دے تو یہ تم رکھ لو. تو ہم نے وہ پتھر رکھ لیے وہ دے دیے. کہا دے دیے؟ کہا ہاں دے دیے. کون تھے لوگ؟ کہا معلوم نہیں ہم نے نام نہیں پوچھا. کیسی تھی شکل؟ کہیں گے رات کے وقت ہم نے غور نہیں کیا. ارے دونوں ہیرے دے دیے ہم نے کہا دے دیے. یہ کیا لے کے لگا؟ کہ یہ بھی پتھر ہے یہ بھی. آپ یقین مانیے کہ اگر یہ بات ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو اب میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم پاگل ہو گئے ہیں. اب کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہزار میڈیکل سرٹیفکیٹ ایک طرف اور ہمارے کام ایک طرف. یقین مانیے کہ ہم پاگل ہو گئے. دولت کی ذاتی نے یہ سوچ سوچ کے کہ ہمارا تو ایسی دولت ہے ایسی دولت ہے دماغ الٹ دیا. اگر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں ہم اور واقعاً ہم نے دے دیے ہیں وہ پتھر تو آپ یقین مانیے گیا دماغ ہمارا, پاگل ہو گئے. اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی چیز تھی, اس میں ہمارے بھائیوں کا بھی حصہ تھا, بڑے ہونے کے ناطے ہماری کسٹڈی میں تھے. اب ہماری نیت میں آ گئی کھوٹ اور ہم نہیں چاہتے کہ بھائیوں کو حصہ دیں, چاہتے ہیں پوری دولت خود ہی ہضم کریں. لہذا پاگل پن کا ناٹک کر کے ہیرے غائب کر دیے, پتھر لا کے رکھ دیے. اگر ایسا ہے تو ہم چور ہیں جو اپنے بھائیوں کی کمال کھانا چاہتے ہیں. اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم پاگل ہیں, اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو چور ہیں. دونوں صورتوں میں ہم پر اعتبار نہ کیجیے. نہ پاگل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے نہ چور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. جو امت حسن حسین کو چھوڑ کے معاویہ اور یزید کو لے لے یا پاگل ہے یا چور ہے. یا پاگل ہیں یا چور ہیں. تو آپ بتائیے اپنے دین کے معاملے میں ہم پاگلوں کا بھروسہ کریں کہ چوروں کا بھروسہ کریں؟ انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی. آج تو صرف اتنا کہ یہ کیسے مسلمان تھے جو کلمہ بھی پڑھتے رہے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند کرتے رہے اور حسین کو قتل ہونے کے لیے قتل کرنے کے لیے جمع بھی ہوتے رہے. عزیزوں آج پانچویں رات آ گئی, کربلا کے میدان میں فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں, لشکر بڑھتے جا رہے ہیں, حسین کے قاتل جمع ہو رہے ہیں. روایت میں ہے کہ ظالم اپنی فوجوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لاتے تھے جس سے کربلا کی زمین گھوڑوں کی چاپوں سے ہلنے لگتی تھی. اور شہزادی زینب بار بار پوچھ رہی، بھیا کوئی آپ کا ناصر نہیں آیا، بھیا کوئی آپ کا مددگار نہیں آیا. اور اسی عالم میں روایت کہتی ہے کہ ایک دن حسین کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر آ گئے. کن مشکلوں سے چل کے آئے ہیں یہ الگ تاریخ ہے. پہلے اپنے غلام کو بھیجا شہر سے باہر ایک راستے پر کہ تو میرا گھوڑا لے کے جا وہاں، پھر ایسا لباس پہن کے جیسا لباس لباس پہن کے اپنی کھیتوں ویتوں پہ جاتے تھے، اس انداز سے نکلے جیسے اپنی زمینوں وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور کھیتوں کو دیکھ بھال کرنے جا رہے ہیں. اور ہوتے ہوا پہ چکر کاٹتے ہوئے ایسے راستوں سے بچتے ہوئے جہاں خطرہ ہو، تو تھوڑی دیر ہو گئی. جس وقت کہا تھا پہنچنے کے لیے غلام سے، تھوڑا دیر ہو گئی تو چھپتے چھپاتے جا رہے تھے تو وہاں سنا کہ غلام گھوڑے کو تھپتھپا رہا ہے اور کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں، اگر میرے آقا پر کوئی مصیبت آ گئی اور وہ نہ آ سکے تو میں چلوں گا سوار ہو کے تجھ پر. مگر خدمت حسین میں پہنچیں گے ہم لوگ. حبیب نے یہ جملہ سن لیا، چیخ مار کے روئے کہ یا باپ اللہ، اب یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ کی نصرت کی تمنا کر رہے ہیں. آ گئے غلام کے سامنے، کیا اتنا چاہتا ہے تو میرے آقا حسین کو؟ یہ مجھے نہیں معلوم تھا. جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، اسی وقت اپنے غلام کو آزاد کر دیا. کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، جا. اور گھوڑے بیٹھے چلے. بڑا خطرہ تو تھا چاروں طرف، لہذا بہت کانشس اور بہت چوکنا چل رہے تھے. ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. فطری بات ہے کہ ایسا محسوس ہو تو آدمی دیکھے کون ہے، روکا گھوڑا، پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھا بھائی غلام آ رہا ہے. کہا تو کیا بات ہے؟ کہا بات کچھ نہیں، آپ چلیے 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 آگے بڑھیے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہی میں بھی آ رہا ہوں. چلیے چلیے میں بھی وہیں آ رہا ہوں. پھر آٹھوں کے آنسو جاری ہوئے. ارے تو میرے آقا کی نصرت کرنے چل رہا ہے؟ کہاں آزاد کیا ہے؟ تو آپ نے آزاد کر دیا. چلیے. کہا نہیں تو پھر ایسے نہیں جائیں گے ہم. یہ کیا بات ہوئی کہ میں سوار ہو کے جاؤں اور تو پیدل جائے؟ ہاں میرے پیچھے گھوڑا بیٹھ، آہستہ چلائیں گے اسے گھوڑے کو، آہستہ چلائیں گے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، مگر پیدل نہیں جائے گا. تو اپنے پیچھے گھوڑے کو اس کو بٹھایا، آہستہ آہستہ لے کے چلے. چلتے چلتے کربلا پہنچ گئے, پہنچ گئے. ادھر کربلا پہنچے, امام کی خدمت میں آئے, ہاتھ چومے, بیٹھے. اندر خبر گئی بی بی زینب کو کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. ابھی حبیب بیٹھے ہی تھے کہ فرزہ آئی, کہا حبیب مبارک ہو, رسول اللہ کی نواسی نے تمہیں سلام کہا. بھائی ادھر شہزادی زینب کا سلام آیا, حبیب نے اپنا منہ پیٹا, خاک پاٹنے کو گرا دیا, خاک اٹھا کے سر پر ڈالی. کہہ رہے یہ وقت آ گیا کہ جناب زینب مجھے سلام کرے. ارے کہاں میں, کہاں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب مجھے سلام کر رہی ہیں. میں کہوں گا اے حبیب ابھی تو آئے ہو, ابھی زینب سلام کر رہی ہیں, ابھی دفن کو سید سجاد کے ہاتھ ملیں گے, اماموں کے سلام آئیں گے, بارہ امام تمہیں سلام کریں گے, حسین پہ جان نثار کرنے کا سلا ملے گا.